الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور ہر طرف آپ کو جانوروں کی رونق اور چہل پہل نظر آئے گی. آئے گی کیا آ رہی ہے؟ یہ قربانی کیا ہے؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس پہ اعتراضات کیا کیے جاتے ہیں؟ اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ ان حکمتوں پر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آج میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تو مشہور ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور اللہ رب العزت نے آپ کے اس جذبے کو قبول کیا اور یہ فارم آپ مؤذن صاحب کو دے دیں، یہ اس طالب اس کو دے دیں، یہ لڑکا کھڑا ہے شمس. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کو قبول کیا اور حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کے عوض میں ایک جانور دیا جسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا. وہ جانور کون سا تھا اس کے بارے میں کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں کہ دمبا تھا، مگر یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا تھا، نہ ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اس لفظ میں ان تمام اعتراضات کا جواب چھپا ہوا ہے جو آج قربانی پر کیے جاتے ہیں. آج ایک بہت بڑا اعتراض قربانی پر جو کیا جاتا ہے، کیونکہ آج عقل کی دنیا ہے، ویسے تو آج جتنی بے عقلی کی دنیا ہے اتنی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. جتنے احمقانہ باتیں آج کی جا رہی ہیں عقل مند لوگوں کی طرف سے، اتنی حماقتوں کا صدور پہلے کبھی نہیں ہوا. ایک بہت بڑا اعتراض قربانی پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی حکمت اور مصلحت کی بات ہے کہ ایک دن میں کروڑوں جانوروں کو کاٹ کے جان سے مار دیا جائے اور جانور بھی وہ جس کا گوشت بلکہ پہلی بات تو یہ کہ خوراک کے ذخائر میں سب سے مہنگا ترین ذخیرہ جانوروں کے گوشت کو سمجھا جاتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں خوراک کے ذخیرے کی اور انسان کو بہترین سے بہترین خوراک کس طرح سستی اور اچھی پہنچائی جائے اس پر بحث ہو رہی ہے، تاکہ انسان کی خوراک کی ضرورت پوری ہو سکے. آپ نے دیکھا کہ انسان نے ترقی کر کے انڈا ایجاد کر لیا. ایک انڈا تو وہ جو دیسی مرغی دیا کرتی تھی، اس میں کافی ٹائم لگتا تھا، مرغی اپنی مرضی سے دیتی، کسی کے مشورے کا دخل اس میں نہیں ہوتا. ماہرین نے محنت کی کہ بھئی یہ مرغی تو انڈا دینے میں ٹائم بھی کافی لگاتی ہے، پھر وہ انڈوں پر 21 دن بیٹھے گی، پھر اس میں سے بچے نکلیں گے، پھر ان بچوں کے بڑے ہونے میں کافی ٹائم. تو اس سے انسان کی جو مرغی کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو. سمجھ رہے ہیں بھائی بات؟ تو ماہرین مرغیات میں غور و فکر کر کے کہ بھائی یہ انڈے ہماری مرضی سے دیں اور بڑی بھی ہماری مرضی سے ہو، جلدی جلدی ہو جائے یہ کام، تاکہ مارکیٹ میں انڈوں کی ضرورت اور مرغی کی ضرورت پوری ہو سکے. اور یہ نیت اچھی تھی تاکہ انسان کو خوراک سستی اور اچھی میسر ہو. تو محنت کی گئی، ویکسینیشن کی گئی، ایسی ویکسین ایجاد کی گئی جس سے بیماریوں سے بچا جا سکے، جانور کی گروتھ بہت جلدی ہو اور انڈوں کی پیداوار میں اضافہ ہو، انڈے کا سائز بھی بڑا ہو. بارہ محنت کر کے فارمی مرغی میرے اور آپ کے سامنے. کسی نے کہا کہ اگر یہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو مرغی کھانا مالداروں کا کام ہوتا، جیسے پہلے زمانے میں مثال دی جاتی تھی کہ بھائی کیا مرغے کھاتے ہو کیا تھے. اب فارمی مرغی اتنی سستی ہو گئی ہے دیسی کے مقابلے میں کہ غریب آدمی بھی مرغی کھا لیتا ہے آرام سے. پہلے مرغی چوری کرنے والے کو بہت بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے، مرغی چوری کر کے لے گئی. مرغیاں اتنی ہیں کہ کوئی اگر مرغی چوری کرے تو اس کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اتنی گھٹیا چیز چوری کر کے کھا. خوراک مہنگی ہو گئی مگر الحمدللہ انڈا آج بھی 9 روپے کا ایک انڈا مل رہا ہے مارکیٹ میں. ایک انڈا 2 روٹی کے ساتھ غریب آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے. سب سے سستی ترین خوراک اور پروٹین سے بھرپور. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک انڈے میں جتنے پروٹین ہوتے ہیں اتنی بڑی سائز کی کسی چیز میں شاید اتنے پروٹین نہیں ہوتے. طاقت بھی آ جاتی ہے، انڈا کھا کے آدمی تو ظاہر اچھلے گا پھر اور پیٹ بھر جاتا ہے. تو یہ میں اتنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس پہ سائنسدان ریسرچ کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر ریسرچ کرتے رہتے ہیں کہ انسان کو کس طرح سستی اور اچھی خوراک پہنچائی جا سکے بآسانی. نباتات میں بڑی محنت ہوئی ہے، بیج ایسے ایجاد کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں کہ سردیوں میں بھی گرمی والی چیزوں کی پیداوار سردی میں بھی شروع ہو جائے، پیداوار کی زیادہ ہو. یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ان تمام خوراک کے ذخائر میں خواب مرغی ہو، خواب ہو نباتات سبزیوں سے اناج سے اس کا تعلق ہو، سب سے طاقتور ترین اور لذیذ ترین خوراک جانوروں کا، گائے کا، بھینس کا، دمبے کا، بکرے کا گوشت، یہ سب سے بہترین خوراک سمجھی جاتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آج بھی گائے کے گوشت اور بکرے کے گوشت میں جو ذائقہ ہے وہ مرغی میں نہیں ہے. دونے والے گائے کے گوشت کے کھائیں اور دونے والے مرغی کے کھائیں، فرق سامنے آ جائے گا. یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں ان کا گوشت پوری دنیا میں سب سے زیادہ آج بھی کھایا جاتا ہے اور ہر دور میں کھایا جاتا ہے، اونٹ، گائے، بکرا، دمبا، پروٹین سے بھرا ہوا. کسی چیز میں اتنے پروٹین نہیں ہوتے، اتنی طاقت نہیں ہوتی. لوگوں میں مشہور یہ کہ مچھلی میں طاقت زیادہ ہے، مشہور یہ ہے کہ مچھلی میں طاقت زیادہ ہے، لیکن آپ کی جنرل کنالج کے لیے، جنرل کنالج کے لیے ایک صاحب کہہ رہے تھے کنالج، تو مجھے ان کا لفظ بہت اچھا لگا، ویسے تو نالج ہے لیکن چونکہ کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو کنالج پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ نالج میں نہیں ہے، تو جنرل کنالج کے لیے یہ بتا دوں کہ مچھلی میں طاقت اور قوت اتنی نہیں ہے جتنی گائے کے گوشت یا بکرے یا کنڈے کے گوشت ہوتی ہے. مچھلی میں کچھ وٹامنز ہوتے ہیں بالوں کے لیے، آنکھوں کے لیے، وہ وٹامن صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو گائے کے گوشت کے کھانے والا اور مچھلی کھانے والے کی پشتی کرا کے دیکھ لیں، جو گائے کا گوشت کھاتا ہے نا اس کا ایک مکہ اور مچھلی کھانے والے کے 100 مکے برابر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں میں خون ہے، خون بہتا ہوا خون، ان میں طاقت زیادہ رکھی ہے، مچھلی میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو ذبح نہیں کیا جاتا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ مچھلی خون زیادہ اس سے زندہ رہ لیتا ہے، اس میں بیماریاں پیدا نہیں ہوتی، اور گائے کے گوشت کھانے والا چونکہ طاقت اور قوت اس میں بہت زیادہ ہے اور وہ اتنی محنت آج کل ہے نہیں، اس نے صبح جا کے دفتر میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جانا ہے 8 گھنٹے، تو کھا گائے کا گوشت رہا ہے اور کام جو کر رہا ہے وہ کھیرے ککڑی والے کام کر رہے ہیں، تو کھیرا کھا کے کرنے چاہیے، تو ظاہر ہے پھر وہ گوشت اندر جا کے پھٹے گا، تھوڑی سی جگہ پہ بارود داخل کر دیا جگہ ہے نہیں تو پھٹے گا، تو پھر تو وہ تباہی مچا دیا. وہ پھٹتا ہے تو دل کا دورہ ہوتا ہے، کوئی دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، کبھی دل کا اٹیک ہو جاتا ہے، اس میں گائے کے گوشت کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا اپنا ہے، اتنی طاقت کی چیز کھا رہے ہیں مگر کام محنت مزدوری والا نہیں. تو یہ جو گوشت کی چار قسمیں ہیں نا، چار قسمیں جن کو ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں، چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس بھی گائے ہی کی اقسام میں داخل ہے، اور بکرا اور دمبا، یہ چار جانور دنیا کی ہر قوم میں، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر قوم میں ہر دور میں ان کا گوشت سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ان چار جانوروں کی خصوصیت، کیا خیال ہے غلط بات تو نہیں کر رہا اس میں کوئی؟ آپ جو باہر ملکوں میں گئے ہیں چائنیز کیا کیا کھا گئے، لیکن گائے کھانا پھر بھی نہیں چھوڑی، بکرا کھانا پھر بھی نہیں چھوڑا. ان میں خصوصیت یہ کہ ان میں طاقت توانائی بہت، دوسری خصوصیت پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے، تیسری خصوصیت ان جانوروں کے گوشت میں جتنی لذت ہے اتنی لذت دوسرے گوشت کیا نباتات میں بھی نہیں ہے، ان کے گوشت میں لذت بہت ہے. لوگ ان کو مختلف طریقوں سے کباب بنا کے، کوفتے بنا کے، کباب کی پھر درجنوں قسمیں، شامی کباب، چکلی کباب، اور مانو گئی بوٹی کی بھی مختلف قسمیں، بہاری بوٹی اور مالوں میں کیا کیا اس میں، نہاری الگ، سالن ہے، اور چاپے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا بنا کے کھا جاتے ہیں لوگ. آپ کبھی ہوٹل میں جا کے بیٹھے تو اس سے پوچھیں ہاں بھائی کیا کیا، وہ جو گوشت کے جو آپ کو گردان سنانا شروع کرے گا، گردان سنائے گا، بہاری بوٹی اور نلی نہاری اور مغز نہاری اور معلوم نہیں پوری ایک گردان پھٹی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ سارے لذتیں گوشت سے ہیں، اگر یہ گوشت ان چار جانوروں کا گوشت نہ ہوتا تو یہ جو سوراب گوشت سے آگے جتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں یہ آباد نہ ہو. ہم فیملیوں کے ساتھ اتنی دور جاتے ہیں وہاں جا کے بیٹھتے، کیا ہے بھائی، وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ کھیرا کھائیں گے یا ککڑی کھانا پسند کریں گے. گوشت اگر نہ ہوتا تو یہ جو زبان کے چٹھارے اور لذت ہے یہ ختم ہو جاتا. اسی وجہ سے گوشت کو تمام کھانوں کا سردار کہا گیا ہے، تمام کھانوں کا سردار. یہ اتنی لمبی تفصیل میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ماہرین ایک طرف تو دال کے ذخائر کی محنت میں، گندم کے ذخائر اور کس طرح سے پیداوار میں اضافہ کیا جائے، مرغی کی پیداوار، انڈوں کی پیداوار، تاکہ انسان کو بر وقت سستی اور اچھی خوراک ملے، تو وہ ماہرین خوراک اس پر کیسے راضی ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ایک دن میں اس جانور کی نسلوں کو جو ہے نا زبان کر کے رکھ دے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو انسانی خوراک کا سب سے بہتر کبیرہ سمجھے جاتے ہیں. یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہو گئی بات. میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں بات. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اتنی مہنگائی کے دور میں یہ جو بہترین خوراک ہے انسان کی اس کو اسٹور کیا جاتا اور پورے سال کے حساب سے بھائی گورنمنٹ ایک ضابطہ بناتی کہ روزانہ اتنی گائے کٹ سکتی ہے, اس سے زیادہ کٹنے کی اجازت نہیں, تاکہ پورے سال انسان کو سستی اور مناسب خوراک میسر رہتی ہے. ایک دن میں آپ نے سارے جانور کاٹ ڈالے کروڑوں کی تعداد میں, اربوں کی تعداد میں بلکہ, تو ظاہر ہے جو ماہرین ہیں وہ تو چیخیں گے, عقل پرست چیخیں گے کہ یہ کیا مذاق ہے ایک دن میں, کیونکہ ان دنوں میں اتنا گوشت سارا کھایا نہیں جا سکتا, بہت سارا ضائع بھی ہوتا ہے, اور اگر کھایا بھی جاتا ہے سارا تو یہ کیا بات نہیں کہ پانچ چھ دن میں تو پورے سال کا ذخیرہ کھا جائے اور باقی سال روتے پھرے. یہ میں اعتراف کر رہا ہوں, اشکال کر رہا ہوں جو قربانی کے جانوروں پہ کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوم مسلمانوں کے اس مذہبی تہوار سے خوش نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی بھی قوم مسلمانوں, ویسے تو دنیا کی کوئی بھی قوم مسلمانوں کی کسی بھی بات سے خوش نہیں ہے, لیکن اس بات سے بہر حال بالکل بھی خوش نہیں ہے. جب آپ لوگ کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آ رہا تو جواب کاغذ سامنے آئے گا. خوراک کے اتنے بہترین ذخیرے کو تین دن کے اندر کاٹ پیٹ کے بوریاں بنا کے چاپے کسائی لے کے جا رہا ہے, پہلے بھی پھیپھڑے تقسیم کر دیے, کھا پی کے چار پانچ چھ دن زیادہ چلے گا گوشت. بہت زیادہ کنجوس ترین آدمی اگر اسٹور کرے تو دو مہینے کر لے گا نا, اس سے زیادہ کیا رکھے گا. دو مہینے کے بعد تو فریج کے فریج گوشت میں بھی بو آنا شروع ہو جاتی ہے. دو مہینے میں بھی اگر یہ سارا گوشت کھا کے ختم کر دیں تو اگر یہ ایسا ہوتا کہ جانور زندہ رہتا اور حسب توفیق اس کو ہم کاٹ کاٹ کے کھاتے رہتے ڈسٹریبیوٹ کرتے رہتے تو پورے سال تازہ گوشت سستے داموں ملتا رہتا. کیا خیال ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہوتا بھائی. بہت بڑا اعتراض ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے. دوسرا اعتراض, اس اعتراض کا جواب میں بعد میں دوں گا, پہلے سوال سمجھ میں آ جائے آپ لوگوں کو. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو فرض کر لیں ٹھیک ہے جی, مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے, اسلام کا حکم ہے. اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ کروڑوں روپے کی اس مالیت کا جانور جو قربان کیا جاتا ہے, اگر مسلمان اس مالیت کا آدھا حصے سے بھی غریب کی بچیوں کی شادیاں کرا دیں, یتیموں کے کو کپڑے پہنا دیتے, غریبوں کا پیٹ بھر دیتے, غریب کے گھر میں آٹا دال ڈلوا دیتے, راشن لے کے ڈال دیتے, تو کتنا فائدہ ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک ایک گھر میں اگر دس دس ہزار کی قربانی ہو رہی ہے تو اگر یہ دس دس ہزار یا پانچ پانچ ہزار کی بھی آپ اوسط نکال لیں, ریشو نکال لیں, تو تین تین ہزار کم از کم فی گھر تو آ رہا ہوگا. تو یہ تین تین ہزار بالفرض کم سے کم اگر جمع کر کے غریبوں کو تقسیم کر دیے جاتے تو کتنے غریبوں کے چولہے جل جاتے, کتنے غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, کتنے غریبوں کے لیے لباس کا انتظام, دواؤں کا انتظام ہو جاتا ہے جیسے زکات میں ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ گوشت ہی ذبح کر کر کے غریبوں کو بھی دے رہے ہیں خود بھی کھا رہے ہیں؟ غریب کو گوشت کی تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کیسا غریب ہے جس کو گوشت کی ضرورت ہے؟ غریب کا تو پہلے آٹے دال سے پیٹ بھرتا ہے, اس کے بعد گوشت وہی کھاتے ہیں جس کو پہلے ضرورت کی چیزیں میسر, پھر گوشت کی طرف آئے گا. یہ دوسرا اعتراض ہے جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے اخباروں میں. آپ مضامین پڑھیں گے بھی, دیکھیں گے بھی, اور ٹیلی ویژن میں بھی آتے ہوں گے یقیناً, قربانی کا ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. ایسے مضامین آتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا کروڑوں خربوں روپے کی سرمایہ اگر لوگ مسلمان کسی دوسرے اچھے مقصد میں استعمال کرتے تو کتنا فائدہ ہو جاتا. بعض ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو قربانی نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں بھائی اتنی گائے کے پیسے ہم کسی غریب کو دے دیں گے, اس کا بھلا ہو جائے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ نہ غریبوں کے لیے الگ پیکج ہے، زکات ہے، فطرانہ ہے، اور پورے سال صدقات و خیرات کا حکم ہے شریعت میں. یہ جو پیکج ہے یہ خصوصیت کے ساتھ غریبوں کے لیے نہیں. جانور لٹا کے گردن پہ چھری چلانی پڑے گی، اس کے بغیر قربانی نہیں ہوتی. پھر یہ ضرور ہے کہ اس میں سے غریبوں کو بھی کھلاؤ، شریعت نے تاکید کی ہے. فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور اندر فقراء کو بھی کھلاؤ اس میں سے. لیکن جانور کے گلے پہ چھری چلنا، بولو بھائی، ضروری ہے. اس کے بغیر قربانی قبول نہیں ہوگی اور ذمہ داری سے انسان سبکدوش نہیں ہو سکتا. ایک آدمی 10-15 ہزار کا بکرا لا کے کاٹ دیتا ہے قربانی والے دن، دوسرا وہ ہے جو بکرا نہیں کاٹتا، 50 ہزار کسی غریب کو دے دیتا ہے. تو شریعت کی نظر میں یہ پہلا آدمی جس نے 10-15 ہزار قربانی کو خرچ کیے، یہ ثواب میں بڑھ گیا اس شخص سے جس نے 50 ہزار کسی غریب کو دیے. سمجھ رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ بقرعید کے دنوں میں، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی نیکی بھی محبوب نہیں ہے. بے شک اس کا گوشت نہ کھایا جائے، ضائع کر دیا جائے، نہ خود کھایا جائے نہ کسی غریب کو کھایا جائے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس جانور کے گلے کو چھری بقرعید کے دنوں میں چلنی چاہیے. اس سے اعتراض اور مضبوط ہو گیا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے علاقوں میں جانور ذبح ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو ٹھکانے لگانا حکومتوں کے بس میں نہیں ہوتا. سعودی عرب میں جو جانور ذبح ہوتے تھے حج کے دنوں میں، ایک وقت تک حکومت سعودیہ بھی عاجز تھی ان جانوروں کو ٹھکانے لگانے سے، اتنے وسائل حکومت کے پاس نہیں تھی، کیونکہ ان تمام جانوروں کا گوشت کھانا ممکن نہیں. حکومت ٹنوں یا ہزاروں ٹن کے حساب سے جانوروں کو جلا دیا کرتی تھی ذبح ہونے کے بعد. دنیا اس کو اور چیختی تھی، یہ کیسا مذہبی تہوار ہے، کروڑوں روپے کی مالیت کے جانور جل گئے، ہلاک کر دیے. اب کچھ ایسا انتظام ہوا ہے کہ وہ جانور دوسرے ملکوں میں پہنچائے جاتے ہیں گوشت پیک کر کے. اور یہ بھی اب ہے، ورنہ 1400 سال سے جو حاجی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کر کے آئے ہیں، ان میں سے اکثر جانوروں کا گوشت سڑ کے خراب ہو جاتا تھا، کیونکہ اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہر ایک جانور کو وہاں حج کے دنوں میں تھکاوٹ میں ان کو اسٹور کر کے ذخیرہ کر سکے، کھا سکے. تو یہ دوسرا بہت بڑا اعتراض ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں نہیں دے دیا کہ بھائی اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو. ان دونوں اعتراضات کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دیا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے، جانور کو ذبح کرنا یہ کیا ہے؟ فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اس میں ان دونوں اعتراضات کا جواب ہے. کیسے جواب ہے؟ حضرت ابراہیم کو جب حکم دیا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو اس کی کوئی عقلی لاجک اور حکمت سمجھ میں آتی ہے؟ بولو بھائی، گائے کو ذبح کرنے میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، خال جماعت اسلامی کو یا کسی مدرسے کو، یا یہ کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں پہلے سے پرچی کٹ جاتی ہے ان کو، بعد کہیں نہ کہیں چلی جائے گی، کسی نہ کسی غریب کے کام آ جائے گی، اور گوشت بھی کھا لیں، اس میں تو کچھ سمجھ میں آتا ہے. لیکن اپنے جگر کے ٹکڑے کو، بیٹے کو، اور بیٹا بھی معصوم جس کا کوئی قصور نہ ہو، اور وہ بڑی آزمائشوں کے بعد بیٹا ملا ہو، بیٹا بھی پیغمبر کا، کسی عام آدمی کا بیٹا ہونا ہم کہتے ہیں شاید بڑے ہو کر اس نے بگڑنا تھا، پہلے حکم دے دیا اس کو کاٹ دو، یہ احتمال بھی نہیں. کیونکہ دعاؤں کے بعد اور آزمائشوں کے بعد جو اولاد ملتی ہے وہ بگڑنے والی نہیں ہوتی، ورنہ وہ تو آزمائش بن جائے گی. اور بیٹا بھی ایسا جس کی ماں نے بڑی قربانیاں دی ہوں. حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کی ایسی قربانی تھی, ابراہیم علیہ السلام ان کو کھلے میدان میں چھوڑ کے آئے. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے اللہ تیرے حکم سے میں اپنی بیوی اور بچے کو ایسی سرزمین میں چھوڑ کے آ رہا ہوں جس میں گھاس کا ایک تنکا بھی موجود نہیں ہے, خشک زمین. حضرت ہاجرہ بار بار ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھتی تھی کہ مجھے کیوں ایسی بیابان زمین کی طرف لے کر جا رہے ہیں. شوہر آج اپنے بیوی بچے کو کہیں لے کر جائے تو بیوی پوچھتی ہے نا, بھائی خیریت, شاپنگ کرانے لے جا رہے ہیں, میکے لے کے جا رہے ہیں یا سسرال لے کے جا رہے ہیں, کسی میں دم ہے کہ وہ بغیر بتائے بیگم کو کہیں لے جائے آج کے زمانے میں؟ بلکہ خود بغیر بتائے کہیں چلا جائے, جیسے ہی جائے گا پیچھے سے ایک ایسا مسا جائے گا تھوڑی دیر. ہاں یہ موبائل جو ہے نا, موبائل میں کہتا ہوں یہ ریموٹ کنٹرول ہے, اس کی وجہ سے بیویوں نے شوہروں کو ایسا کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, اب کسی غلط جگہ پہ جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے شوہر, کہیں بھی جائے گا پیچھے سے یا تو مس کال آ جائے گی یا یہ کہ میسج آ جائے گا. اب چاہے غلط جگہ ہو چاہے صحیح جگہ ہو, ذہنی مریض تو آدمی بن ہی جاتا ہے. میرے علم میں بعض ایسے واقعات بھی ہیں موبائل کی کثرت استعمال کی وجہ سے بیوی کو طلاق ہو گئی, عورتیں اس کا خیال نہیں کرتی کہ اب یہ کہیں بیٹھا ہوا ہے تو چلو کسی ٹینشن میں ہوگا یا کہ اہم میٹنگ میں ہوگا یا کیا, وہ فون گھما دیں گے. بعض آدمی کو غصہ آ رہا. ایک میرے پاس کیس آیا اسی چند مہینے پہلے کی بات, فیکٹری کا مالک تھا, فیکٹری میں کسی اس کے ملازم کو کرنٹ لگ گیا, کرنٹ لگنے سے وہ مر گیا. اب آپ کو معلوم ہے جو بھی ملازم مرتا ہے تو یہ ساری بلی آ جاتی ہے اس کے اوپر, جو فیکٹری کا مالک ہے اس کو بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے. اس وقت بہت ٹینشن میں تھا, ملازم مر گیا اور ادھر بھاگو ادھر بھاگو, تم کو بیگم کا فون ایک دفعہ کاٹا ہی لائن دوسری دفعہ پھر بیگم صاحب, اور عورتیں بات کی فضول اور کیا بات لیٹ ہو. آج خیریت اس کو غصہ آ رہا تو میں تو محبت میں پوچھا ہے, پوچھنے پر بھی پابندی لگ رہی ہے. آپ کب آئیں گے؟ واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آئیے گا. گھر کے باہر بھی آدمی گھر کے اندر ہی ہے موبائل کی برکت سے. موبائل کی برکت ایسی ہے کہ جو گھر کے باہر تھا وہ بھی گھر کے اندر ہی ہے. بیت الخلا میں بیٹھا آدمی بھی بیت الخلا سے باہر ہی ہے, اس کا بھی پوری دنیا سے رابطہ موجود ہے. ٹھیک ہے بیت الخلا میں آدمی فون ریسیو نہیں کر سکتا, مگر کالز جب آتی ہیں تو ذہنی طور پہ ٹینشن میں تو آ ہی جاتا ہے نا, یا تو نون نمبر ہوگا یا ان نون ہوگا. نون ہے تو پھر پتہ نہیں کیا بات کرنے کے لیے فون کیا, اور ان نون ہے تو پتہ نہیں کون. قبض کی ویسے ہی بہت بیماری ہے آج کل, پر صرف بیت الخلا میں بھی تسلی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ذرا محدود کریں موبائل کو, گھروں میں بلا ضرورت فون دے نہیں, اور دیا تو بیگم کو مجبور کریں کہ جب تک کوئی گھر میں مرتا ہوا نظر نہ آئے خدا نخواستہ اس وقت تک فون نہ کرو, اس سے ذہنی مریض بن جاتا ہے انسان. طلاقیں ہوئی ہیں اس سے. اب بیگم صاحبہ نے فون کر دیا فیکٹری کے مالک کو, اس کو غصہ آ گیا کہ ایسی ٹینشن کے وقت میں اب میں اس کے فون سنوں. غصے میں فون اٹھایا, پہلے سے ان کا جھگڑا چل رہا تھا کہ بھائی فون نہ کیا کرو, حق بے وقت ملے. فون اٹھایا تو اسی وقت طلاق طلاق طلاق, بیگم کو 3 طلاقیں نکال دیں غصے میں آ گیا. پھر ہمارے پاس کیس آیا یہ کہ میں نے کہا ہو گئی بس, طلاق تو طلاق ہے, غصے میں ہو یا مذاق میں ہو. پھر لوگ چلے جاتے ہیں اہل حدیث کے پاس 3 کو 1 لکھوانے کے لیے. یاد رکھو قرآن میں جس چیز کو 3 طلاقوں کو ممبر پہ بیٹھا ہوں مسجد کے, اہل حدیث حضرات کا میں مخالف نہیں ہوں, نہ میں ان کو خدا نخواستہ کافر سمجھتا ہوں, لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کا مسئلہ 100% قرآن حدیث کے خلاف ہے. 100% قرآن نے واضح لفظوں میں 3 طلاقوں کو 3 کہا ہے. 3 کو 1 کہنا یہ شیعہ حضرات کا مذہب ہے, رافضیوں کا مذہب ہے, خارجیوں کا مذہب ہے. اہل سنت والجماعت میں سے کسی بھی مجتہد کا مذہب نہیں ہے. کسی ایک صحابی سے ایک فتویٰ دکھا دے جس نے ایک وقت کی تین طلاقوں کو ایک کہا ہو, ایک صحابی سے دکھا دیں. اس لیے یہ حرام کاری کا دروازہ, اگر زنا کرنا ہے تو زنا کو زنا سمجھ کے کرو میرے بھائی. تین تین طلاقیں دینے کے بعد پھر بیوی کو رکھ لیتے ہیں گھر میں, تو شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. زنا کے لیے طواف خانے بہت کھلے ہیں, حلال پہ حرام پہ حلال کا لنگر نہ لگائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے حلال کو حلال سمجھے, اللہ کے حرام کو حرام سمجھے. اس بارے میں اہل حدیث حضرات کا مذہب, کس طلاق کے مسئلے میں ان کا مذہب بالکل باطل ہے, غلط ہے. نہ قرآن ہے ان کے پاس اس مسئلے میں, نہ حدیث ہے, نہ کسی صحابی کو کوئی پرواہ. بارے میں میرا موضوع نہیں ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ موبائل کی وجہ سے نا یہ طلاق تک بھی نوبت پہنچتی ہے. اس لیے ذرا گھر میں بیگموں کو کہیں کہ بندہ جب گھر سے باہر ہو تو اس کو باہر ہی رہنے دو, اور ان کو یہ بھی بتا دیں کہ رخصتی ہو کے تم آئی ہو میرے گھر, میں نہیں آیا. عورت رخصتی ہو کے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کے شوہر کے گھر میں آتی ہے, لہٰذا اس پر پابندی ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں رہتی. آدمی تھوڑی رخصت ہو کے نہیں گیا, وہ بھی عورت ریموٹ کنٹرول سے اس کو. ہاں مرد پہ یہ پابندی ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے, تمہارے گھر آئی ہے, تو تم اس کے خرچے پانی کا مکمل خیال رکھو, اور دن جہاں مرضی گزرے رات بیوی کے ساتھ گزارنا, یہ بیوی کا حق ہے. رات کو اگر شاد ہو جائے تو یہ خطرناک بات. پھر میں کہتا ہوں یہ موبائل کیا پولیس والی موبائل بھی استعمال کر سکتی ہے, اور 15 پہ فون کر کے چھاپا پڑوا دے رات کدھر گزار دے. تو رات کو شریف آدمی ہمیشہ گھر پہ ہوتا ہے, اور دن میں ظاہر ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ کاروبار ہے اور بہت ساری مسلم انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں کھلے میدان میں, بیوی پوچھتی نہیں. پھر پوچھنا شروع کیا تو حضرت ابراہیم جواب نہیں دے رہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, بالآخر حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں. تو حضرت حاجرہ نے فرمایا اذا لا یزیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ کا حکم ہے تو اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے, انشاءاللہ ہمارا نقصان نہیں ہوگا. ایک ایسی زمین میں بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے جانا جس میں نہ گھاس ہو نہ پانی کا نام و نشان اور درندوں کا خطرہ ہو, تو دنیا کی عقل کیا کہے گی کہ یہ اپنے بیوی اور بچوں کو درندوں کی بھیڑ چلا رہا ہے؟ دنیا تو یہی کہے گی. مگر جس پر گزر رہی تھی حضرت حاجرہ پر, ان کے الفاظ کیا ہے کہ اگر یہ اللہ حکم دے رہا ہے تو دنیا کو نہ دیکھو, اللہ کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ضائع, نہ مجھے نہ میرے بچے کو ضائع کرے گا. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ قربانی کا سارا فلسفہ عقل کے خلاف ہے, بشرطے کہ اللہ کا حکم نہ ہوتا. اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر کتنا ہی عقل کے خلاف ہو جائے اللہ اس میں ہمارا نقصان نہیں کرے گا. اور دنیا جس نقصان سے ہمیں ڈراتی ہے, نقصان اور نفع کا مالک اللہ ہے, اللہ اس نقصان سے ہمیں اس نقصان میں ہمیں مبتلا نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو کیوں لٹایا ذبح ہونے کے لیے؟ عقل کے لحاظ سے یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ اس میں کیا حکمت, کیا مسئلہ ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم دیکھ رہے تھے کہ خالق کائنات کے حکم کے سامنے عقل کو استعمال کرنا یہ شیطان کی سنت ہے, شیطان کی عادت ہے. اللہ سے زیادہ عقل والا اور حکمت والا اور اپنے بندوں کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ شیطان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے عقل استعمال کی یا نہیں کی؟ شیطان نے کہا یہ اس کی لاجک میری سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مٹی سے بنا, بدبودار مٹی سے بنایا گیا میرے سامنے کا, لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم یہ ہمارے سامنے کے آدمی ہیں, ہم کیسے ان کی بات مانیں؟ تو شیطان کہنے لگے یہ ہم میرے سامنے بنایا گیا, میں پرانا پہلے سے عبادت گزار, اور خلقتنی من نار خلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا گیا, اسے مٹی سے بنایا گیا, مٹی زمین میں روندی جاتی ہے, آگ کو نہیں روندا جاتا, انا خیر منہ, میں ہر لحاظ سے اس سے بہتر ہوں, اس سے زیادہ سینئر بھی ہوں, میرا میٹیریل بھی اس سے زیادہ اچھا اور میری عمر بھی اس سے زیادہ, ہر چیز کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کو سجدہ کروں. اللہ نے اس کی اس لاجک کا جواب نہیں دیا کہ اس سے بحث شروع کر دی ہو, مذاکرات کروائے ہوں کہ نہیں بھی, کہ یہ جو دلیل ہے اس کا جواب یہ, یہ جو دلیل ہے اس کا جواب یہ. حالانکہ ان باتوں کا جواب بہت آسان تھا, اللہ اس کو بہت آسانی سے جواب دے سکتے تھے, وہ جواب شیطان کے سوال میں موجود ہے. شیطان کہہ رہا ہے خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے, تو مان رہا ہے کہ تو نے مجھے بنایا ہے, میرا اپنا کمال نہیں ہے. اپنے کمال سے کوئی کچھ بنا ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات. اولاد ماں باپ کے سامنے کیوں نہیں اکڑ سکتی؟ بیٹا ڈاکٹر بن جائے باپ جاہل ہو, شریعت میں اجازت نہیں ہے اس ڈاکٹر کو اپنے باپ کے سامنے اکڑ دکھانے کی, کیونکہ بھائی تجھے تیرے باپ نے بچپن میں پالا تعلیم دی تو آج اتنا بڑا ہوا ہے. کسی کے احسان کے نتیجے میں جب کچھ ملتا ہے تو اکڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. اتنا آسان جواب مگر اللہ نے وہ جواب بھی نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ یہ بہت واضح بات ہے کہ خالق کے حکم کے مقابلے میں کوئی ہوتا کون ہے اپنی عقل استعمال کرنے والا. لہذا اللہ نے ایک جملہ کہا اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین, یہاں سے چلا جا تو مردود ہے اور قیامت تک میری لعنت تجھ پہ دھکار تجھ پہ پڑتی رہے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے کوشش کر کے ذبح کرنے کی بتا دیا کہ میں اللہ کا خلیل اسی وجہ سے ہوں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں میں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. ان تمام باتوں کا جواب ہو گیا. پہلا سوال یہ تھا کہ دنیا میں ایک دن میں اتنے کروڑوں جانور مسلمان کاٹ پیٹ کے چاپے علیحدہ کر دیتے ہیں, ان کی اس سے خوراک کے ذخیرے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا جواب کیا ہے؟ ہونے دو. کیا جواب ہے؟ بولے بھائی ہونے دو. ہونے دو. خوراک کا جو خالق ہے ان جانوروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اگر اس کے حکم کے مقابلے ہم کہیں اللہ یہ گائے ہمیں پورے سال چاہیے تو اللہ کہے گا یہ دی کس نے تجھے؟ انگریز نے دیے, یورپ نے دیے, جاپان کے سائنسدان نے دیے, میں نے دیے تجھے. ہوتا کون ہے یہ کہنے والا کہ میں نہیں کاٹوں گا ابھی اس کو؟ بھیک میں ایک چیز ملی ہوئی ہو اور انسان اس کے سامنے اکڑ دکھانا شروع کر دے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دولت مند آدمی کسی غریب کو آ کے کچھ چھوٹا موٹا ہدیہ دے, اس کے بعد کہ اس کو نالے میں پھینک دے, دوسرا دے دوں گا تجھے. کہہ کہ نہیں یہ بڑا قیمتی ہے. کہہ کہ تم نے خود سے کمایا کہ میں نے تجھے دیا؟ میں نے دیا ہے, میں واپس بھی چھین سکتا ہوں تجھ سے. اللہ چاہے ان بیماریوں ان جانوروں میں ایسی بیماریاں ڈال سکتا ہے کہ خوراک کے ذخیروں کی بات کرنے والے ان جانوروں سے ویسے ہی محروم ہو جائیں, اور چاہتا تو ان جانوروں کی نسل میں اتنی برکت ڈال سکتا ہے کہ انسانی عقل حیران ہو جائے کہ اتنے کٹنے کے باوجود یہ جانور اتنی وافر تعداد میں کہاں سے آ جاتے ہیں. اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہ ہو مگر خالق کائنات بزبان حال یہ بتا رہا ہو دیکھو جیسے ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کیا مگر میں نے ذبح ہونے سے بچا لیا, تو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں ان تین دنوں میں ان جانوروں کی نسلیں ختم کر دو مگر نسل ختم ہونے سے میں ان جانوروں کو بچا لوں گا. گائے سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں بھائی کتنے دیتی ہے. ایک بچہ دیتی ہے سال میں, ایک بچہ. خاندانی منصوبہ بندی والے تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے شکر ہے صرف ایک بچہ, کیونکہ خاندانی منصوبہ بندی والے ایک بات یاد رکھیں ہر جانور کی نسل کے بڑھنے پر خوش ہوتے ہیں, اشرف المخلوقات جو انسان ہیں اس کی نسل کے بڑھنے پر پریشان ہوتے ہیں. یہ خود ہی احمقانہ ہے, بے وقوفی والی بات ہے. جس کائنات کو جس مخلوق کے لیے پیدا کیا گیا اس کی نسل کم ہونی چاہیے اور وہ جانور اور کتے بھی ان کی نسلیں بڑھنی چاہیے. مقصود کائنات انسان ہے اس لیے اس کی نسل تو سب سے زیادہ بڑھنی چاہیے. یہ جانور اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیے یہ تاکہ انسان کھائے اور انسانوں کی نسلیں بڑھیں. فارمی مرغی کی نسل بڑھ رہی ہے بہت تیزی سے, انسانوں کی کم ہو رہی ہے. بہرحال گائے سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ یہ ہمارے موزن صاحب کی معلومات کے مطابق ایک, جس چیز کی مجھے بذات خود نالج نہ ہو میں اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. ایک بچہ دیتی ہے سال میں اور بکرا بکری دو, دو بچے دیتی. چار تو کوئی میرا خیال ہے بہت ہی کوئی خاص خاندانی قسم کی بکری ہوگی جو چار بچے دیتی ہوگی. تو عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ان جانوروں کو کاٹ پیٹ کے ٹکا بوٹی بنا دیا جائے اور پھر اگلے سال اس سے بڑی تعداد میں یہ واحد مقدار میں موجود ہو, عقل تسلیم کرتی ہے اسے. بولو بھائی. اور پورے سال بھی کٹتے رہے, یا تو ایسا ہوتا نا بقرعید میں کٹتے پھر ان کی نسل بڑھانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں, صرف اگلے پورے سال کٹتے ہیں. آپ یہاں نیو کراچی میں ایک وہ مذبح خانہ ہے, وہاں جائیں وہ قصائیوں کا بہت بڑا وہ حساب کتاب ہے, وہاں پہ دکانیں ہیں. روزانہ صبح درجن اور سینکڑوں جانور کٹ کے آتے ہیں تازہ تازہ, دو دانت کے بچھڑے روز روز واپس مقدار میں کٹ رہی ہے. تو ایک ایریا کراچی میں پتہ نہیں اتنے ایسے کتنے مذبح خانے ہیں, اور پورے ملک میں لگائیں تو ایک الگ, اتنا کٹ رہا ہے روز کے حساب سے, روز کٹنے والا جانور روز, مہینے میں یا سال میں ایک دفعہ کی بات نہیں ہے, ہفتے کی بات نہیں ہے, روزانہ کٹنے والا جانور پورے ملک میں. اور ایکسپورٹ بھی بے پناہ ہو رہا ہے, اصل گوشت جو ہے نا وہ تو ایکسپورٹ ہو رہا ہے, خود بھی کھا رہے ہیں دنیا کو بھی کھلا رہے ہیں. خانپور سے روزانہ 1000 بکرا اوٹ پہ سوار ہو رہا ہے, بکرے بھی اونچے اونچے, 1000 بکرا روز کا بک ہو رہا ہے. یہ رپورٹ بھی 4-5 سال پرانی بتا رہا ہوں, خانپور سے کراچی یا ادھر کہیں آتا ہے اور پورٹ میں سوار ہو رہا ہے, 1000 بکرا روزانہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. مگر آپ کو بکروں اور بکریوں کے ریوڑ میں, دمبوں کے ریوڑ میں اور گائے کے ریوڑ میں کبھی کبھی نظر نہیں آئے گی. ایک انگریز نے کسی سے پوچھا, ایک عالم سے, کہ مسلمان یہ برکت کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں, برکت دے اللہ تمہاری روزی میں برکت دے, تمہاری رزق میں برکت دے, یہ برکت برکت کیا ہوتا, دو روپئے تو دو روپئے, چار تو نہیں ہو سکتے, وہ چار چار ہیں, یہ برکت کیا ہے, تنخواہ 10,000 رہے اور برکت اس میں 1,00,000 والی ہو گئی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے سیدھا یہ بول دو کہ اللہ تمہاری تنخواہ 10,000 کی بجائے 1,00,000 کر دے. تو ہم بزرگ نے کہا کہ برکت اسے کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی مثال دی, کتنا کٹتا ہے مگر پھر بھی واپس مقدار میں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے, یہ حقیقت ہے کہ جانور ہر سال مہنگا ہوتا ہے پہلے سے, مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو سستا ہوتا ہے, مہنگا نہیں ہوتا. آپ کہیں گے یہ تو مشاہدے کے خلاف بات کر رہے ہیں. کرنسی جس طرح سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے, گر رہی ہے, اس کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یا تو جانور کی قیمت اتنی ہی ہے یا اس میں کمی ہو گئی ہے. ڈی ویلیو جس طرح سے کرنسی ہو رہی ہے, 35,000 میں پچھلے سال جو کچھ آپ خرید سکتے تھے اب وہ 45,000 میں بھی نہیں خرید سکتے, کرنسی اتنی گر رہی ہے. لیکن جانور جو پچھلے سال 35,000 میں تھا آج زیادہ سے زیادہ 40,000 میں مل جائے گا. بتانے کو تو وہ بتاتے بہت ہیں, کل میں ایک بچیا پہ ہاتھ رکھا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا کتنے, کہہ رہے 1,40,000. میں نے کہا صرف بچیا چاہیے, آپ نہیں چاہیے ساتھ میں, صرف بچیا کی بتاؤ میں دس. وہ بتانے کو تو ایک الگ بات ہے, وہ 2,40,000 اور 1,40,000 اور 50,000 میں کیا کے چھوڑتے ہیں, لیکن دینے کی جب بات آتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اتنے ہوئے. تو اس میں دونوں اعتراض کا جواب, دوسرا اعتراض یہ غریبوں کو کھلا دیتے تو کیا جاتا, وہ غریب کس نے پیدا کیے میرے بھائی؟ اللہ نے کیے. اللہ ہم سے زیادہ غریبوں کا خیر خواہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ غریبوں کا خیر خواہ ہم سے زیادہ ہے، تو جو اللہ نے غریبوں کو بھی کھلائے، غریبوں کو بیوگان کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، لیکن اس کی وجہ سے قربانی کی سنت کو ترک نہ کریں۔ اللہ جس وقت جس عبادت کا ہمیں حکم دیتا ہے اس وقت وہی عبادت ہمیں کرنی پڑے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، 100 اونٹ۔ دنیا تو اس پہ بھی چیخے گی، عرب میں خوراک کی بہت قلت تھی، یہ بات یاد رکھیں، اتنے پیسے والے مالدار نہیں تھے جیسے آج ہم ہیں، اور اونٹ اس وقت بہترین خوراک، بہترین جانور سمجھا جاتا تھا، جو صرف کھانے کے نہیں سواری کے، دودھ کے اور درجنوں کام اس سے لیے جاتے تھے، اور نبی ایک اونٹ ذبح کر دیتے تو بھی قربانی ہو جاتی۔ 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کرنا اس کی علامت ہے کہ جب خدا خالق کائنات کوئی حکم دے دے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، انجام اس خالق اور مالک کے سپرد کر دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قربانی کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں بزبان حال، اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ مسلمان خالق کائنات کے حکم کے سامنے کسی کی نہیں سنتا۔ قربانی میں ایک بہت بڑی حکمت، ایک شاعر اسلام کا پوری دنیا میں اظہار ہوتا ہے، پوری دنیا میں۔ آپ کی نالج کے لیے ایک اور بات کہ پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنی قومیں ہیں، کسی کے مذہبی تہوار پہ اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا مسلمان کے اس مذہبی تہوار پہ خرچہ ہوتا ہے۔ ایک حکمت اور ہے قربانی میں، وہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی ہے، اسے سننے کے لیے تھوڑا سا دل گردہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، دنیا میں دو قسم کی قومیں ہیں خوراک کے لحاظ سے، کچھ سبزی خور سمجھے جاتے ہیں جو گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ہندوؤں میں اکثریت ہی نہیں کی ہے، سبزی کھائیں گے، کھیرا، ککڑی، پالک، تھوڑے بہت گندم کھا لیا، لوبیا ابال کے تھوڑا سا نمک چھڑک کے کھا لیا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو آج کل چلے زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، مختصر صحیح ہے۔ دوسری قوم جو ہے وہ گوشت خور ہے، سبزیاں بھی کھاتی ہے گوشت بھی، ان میں مسلمان سر فہرست ہیں، لیکن گوشت کھانا کسی کے مذہب کا حصہ ہو یہ صرف مسلمان قوم ہے۔ گوشت انگریز بھی کھاتے ہیں، دین کا حصہ اور مذہب کا حصہ سمجھ کے نہیں کھاتے۔ مسلمان کو بہانے بہانے سے گوشت کھلایا جاتا ہے خالق کائنات کی طرف سے، کیسے یہ میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں، پھر یہ بتاؤں گا کیوں اللہ مسلمان کو گوشت کیوں کھلا رہا ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے تو شریعت میں عقیقے کا حکم ہے نا، سنت ہے عقیقہ کرنا، لڑکے کی طرف سے 2 جانور، لڑکی کی طرف سے 1، یہ اظہار خوشی کے لیے۔ تو اظہار خوشی کے لیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 1 کلو مٹھائی عوام میں بانٹ دو، 2 کلو مٹھائی بانٹ دو، یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اظہار خوشی کے لیے اتنا لوبیا ابال کے پکا کے کھا جاؤ، لوگوں کو کھلا دو، گوشت رکھا ہے۔ پھر گوشت میں مرغی بھی ہو سکتی تھی، جو 2 بکرے نہیں کر سکتا 10 مرغیاں کر لے، مگر یہاں بھی کہاں بات آئی، یا تو گائے کے 2 حصے لو، گائے کا گوشت، یا اونٹ کے 2 حصے، یا بکرا یا دمبا، عقیقہ ان 4 جانوروں کے بغیر نہیں ہو، بڑا گوشت یا چھوٹا گوشت، مرغی نہیں چلے گی اس میں، سمجھ رہے ہو بھائی آپ، عقیقے میں مرغی نہیں چلتی، یا تو کرو ہی نہیں عقیقہ، کوئی فرض واجب نہیں ہے، پیسے نہیں ہے تو چھوڑو رہو، ورنہ ہوگا تو کیا، بکرا کٹے گا، دمبا کٹے گا، گائے کٹے گی۔ تو اب جب عقیقہ سنت انسان زندہ کرے گا تو اس کے لیے ظاہر گوشت اس کے پیٹ میں اترے گا، خود بھی کھائے گا دوسرے مسلمانوں کو بھی کھلائے گا۔ دوسری عبادت ہے ولیمہ۔ اسلام میں 3 ہی کھانے ہیں، یاد رکھیں، یہ صبح شام 24 گھنٹے کے کھانے ہیں، تیجے کا کھانا، مردوں کے کھانے، 40ویں کے کھانے، یہ مردوں کے کھانوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ابا مر گئے، تیسرے دن مردے کھا رہے ہیں بیٹھ کے، گائیں کٹ رہی ہیں، یہ کیسے عجیب بات ہے کہ موت واقع ہو رہی ہے اور گائے بکرے کٹ رہے ہیں اس پہ. یہ احمقانہ حرکتیں اسلام میں نہیں ہیں. خوب یاد رکھو تین قسم کی دعوتیں ہیں اسلام میں, تین دعوتیں ہیں جس کی نبی نے بھی ترغیب دی اور خود بھی اس پر عمل کیا. ایک دعوت عقیقے کی, دوسری دعوت ولیمے کی. ولیمے میں بھی سنت ہے گوشت کھانا اور کھلانا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا, اللہ کے نبی نے پوچھا, فرمایا پوچھا یہ خوشبو کیسی, فرمایا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے. آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ ضرور کرو اگر سے ایک بکری کے ذریعے کھلا ہو. ایک بکری کاٹنی پڑے, ایک دمبا کاٹنا پڑے, ولیمہ ضرور. وہاں بھی کس چیز کا ذکر کیا, دمبے اور بکری کا. یہ نہیں کہا کہ ایک کلو کھجور کھلا دو لوگوں کو, گوشت کا ذکر ہے. اسی وجہ سے امام محمد رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ کے شاگرد, انہوں نے لکھا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے, قربانی کا جانور اس میں جتنے لوگ حصے ہوں وہ عبادت والے حصے ہونے چاہیے. عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں ڈالا جا سکتا ہے کیونکہ عقیقہ عبادت اور بقرعید کی قربانی والا تو ہے ہی ہے. انہوں نے لکھا کہ ولیمے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے امام محمد کی رائے کے مطابق, کیونکہ ولیمہ کرنا بھی عبادت ہے. تو اس میں بھی کس چیز کا ذکر ہے بھائی, گوشت. ولیمہ تو ہر مسلمان کا ہوتا ہی نہیں, ہر مسلمان جو مسلمان ہو اس کا ولیمہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. یعنی شادی ہوگی تو ولیمہ ہوگا نا, تو شادی تو ہر مسلمان کرتا, بعض دو دو تین تین دفعہ کر لیتے ہیں, کرتا بھائی ہر مسلمان ہے. لہذا ہر مسلمان کو اس موقع پر بھی گوشت کھانا پڑتا ہے. بچے کی ولادت میں بھی, سبزی خور ہوگا تو بچے کی ولادت کی خوشی نہیں منا سکتا, سبزی خور ہوگا تو ولیمے میں لوگوں کو مسور کی دال کھلا کے خوشی منائے گا, ککڑیاں کھیرے کھلائے گا, پان کھلائے گا, گوشت نہ کھلائے گا تو کھا نہیں سکتا, مجبور ہے اس موقع پر گوشت. کتنا ہی گوشت سے پرہیز ہو, کچھ دو نوالے تو کھانے ہی پڑیں گے. اور تیسری ہے بقرعید, جس میں تو بہت رج کے کھاتا ہے. اس میں اللہ نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دے دیا چار دنوں میں, 10, 11, 12, 13, ان چار دنوں میں روزہ رکھنا حرام تاکہ مسلمان گوشت کھا سکے. ایسا نہ ہو کہ میرا روزہ ہے, اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی دو نوالے تو بہرحال فلق میں اتارنے پڑے گی. تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ مسلمان کو گوشت کیوں کھلا رہے ہیں؟ کیا اللہ مسلمان کو بلڈ پریشر کا مریض بنانا چاہتے ہیں بھائی؟ کیا برین ہیمریج سے مارنا چاہ رہے ہیں اس کو, یا دل کا مریض بنانا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں گے گوشت کہنا نہ, گوشت کو ہاتھ نہ لگانا. ایک دفعہ ہم ایک دعوت پہ تھے, ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو میری عادت ہے کوئی بھی ڈاکٹر مل جائے تو میں معلومات لینا شروع کروں, جس فیلڈ کا آدمی مل جائے تو کوشش ہوتی ہے اس فیلڈ کی معلومات. ظاہر ہے طبی کی معلومات تو مولویوں کے پاس نہیں ہوتی, وہ تو ڈاکٹروں ہی کے پاس ہوتی ہے, ہر فن کے اپنے رجال ہوتے ہیں, افراد ہوتے ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے. تو وہ گپ شپ ہماری شروع ہو گئی. اب دعوت بڑی پرتکلف, بکرے کی پوری پوری ران روسٹ کر کے, اتنی مرغوب خوراک, ڈاکٹر صاحب اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے, کھچڑی کھا رہے ہیں. کھچڑی تھی, کھچڑی نما کوئی پڑاؤ کے بعد دیکھنے میں کھچڑی لگ رہی تھی. میں حیران کہ یہ بکرے روز رکھے اور پتہ نہیں بہاری بتاؤ اور سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے ڈاکٹر صاحب چاول, اور شکل سے خدا خواستہ بیمار بھی نہیں لگ رہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ یہ سب چیزیں کھائیے, یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ کہنے لگے گوشت خور فلسفہ, گوشت میں مخصوص قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے جسم میں جب جاتے ہیں تو وہ قوت مدافعات کم کرتے ہیں, جس سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. تو گوشت خور کی عمر کم ہوتی ہے, سبزی خور کی عمر زیادہ ہوتی ہے. تو بڑی لمبی تقریر کی, میرا دل چاہ رہا تھا ان سے میں کہوں لیکن میں نے کہا نہیں ادب کی وجہ سے, کہ اگر کھچڑی کھا کے 100 سال بھی عمر ہونا تو ہمیں ایسی عمر نہیں چاہیے جس میں کھچڑی کھانے کو ملے. بہتر ہے گوشت کھا کے 50 سال میں مر جائے, یہ زیادہ اچھا ہے. ایسی عمر میں کیا کرے گا کہ کھچڑی اور چاول اور ابلے ہوئے ہوگی, بریانی کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے کہ نہیں جی اس میں بھی تھوڑا سا چربی کا تھوڑا سا وہ لک آیا ہے اس میں جو ہے نا تھوڑا سا. میں نے سوچا ان سبوں اگر یہی کھا کے زندہ رہنا ہے تو 100 یا 200 سال کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. لیکن میں نے کہا نہیں, وہ پھر بولیں گے مولوی لوگ کیسے بد اخلاق ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جو زیادہ تھوڑا بہت نہیں, جو زیادہ گوشت کھاتے ہیں واقعی ان کی عمر کم ہوتی ہے, یہ حقیقت ہے. اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں زیادہ کھانا, تھوڑا بہت نہیں, تھوڑا بہت گوشت بھی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے. وہ ہر وقت گوشت ہی کھاتے ہیں, سبزیاں نہیں کھاتے, یہ حقیقت ہے کہ ان کی عمر کم ہوتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, گوشت کھانے سے انسانی جسم میں ایک ایسی خصوصیت پیدا ہوتی ہے کہ شریعت وہ خصوصیت مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتی ہے, وہ گوشت کھائے بغیر ہو نہیں سکتی. گوشت بیسیکلی خوراک ہے درندوں کی, جن کو چیر پھاڑ کرنا اور قوت غضبیہ کا استعمال کرنا. سبزی خور جتنے جانور ہیں انہیں نہ تو غصہ آتا ہے, نہ وہ کسی سے لڑتے ہیں. لڑیں گے بھی تو آدمی کہتا ہے نہ ہی لڑتا تو اچھا. بکری لڑتی ہے, بکری کیا کھاتی ہے؟ سبزی. اس کی آواز میں دھاڑ ہے, گرج ہے اس کی آواز میں, بولو بھائی. ایسے تیز بھاگ سکتی ہے جیسے بلی بھاگتی ہے, یا کتا یا شیر بھاگ سکتی ہے اتنی ایسی. پنجے ہیں اس کے چیر پھاڑ کرنے والے, اس کے اندر چیر پھاڑ کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس لیے اس کی خوراک کیا ہے؟ سبزی. لیا وہ سبزی کھا کے, وہ کھائے گی بینگن کھائے گی, آلو کھائے گی, ٹماٹر کھائے گی, پتے کھائے گی, تو ایسی شریف شرفا کی طرح رہتی رہے. بہت غصہ ہے تو ایک تھوڑی سی مجھے ٹکر مار دی, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. دمبا بھی ایسے ہی ہے, بکرا بھی ایسے ہی ہے, شور بہت مچاتا ہے بکرا, مگر ایسی دہشت نہیں ہے جیسے شیر, شیر کی دہشت. گوشت کھانے والوں, گوشت کی ایک خاصیت ہے کہ جو گوشت خور ہوتا ہے اس کی طبیعت میں غضب بڑھتا ہے, غیظ و غضب. سمجھ رہے بات؟ غضب, غصے میں رگیں پھول جانا, آواز میں مردانہ گرج پیدا ہو جانا, چال میں طاقت, چلتا ہے تو لگتا ہے کہ آدمی جا رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ سبزی کھانے والا کے 100 مکے اور گوشت کھانے والے کا بولو ہے 1 مکہ کافی ہے. گرج پیدا ہوتی ہے, اور اللہ نے انسان کو جو حلیہ دیا ہے نا, حلیہ طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ درندوں کے زیادہ مشابہ ہے چرندوں کی نسبت. جو پتے کھانے والے جانور ہیں, سبزیاں کھانے والے, ان کے کھر ہوتے ہیں. گوشت خوروں کے کیا ہوتے ہیں؟ پنجے. انسان کے کھر ہیں یا پنجے؟ بولو بھائی, جلدی وقت کم ہے, جلدی جلدی اس ٹاپک کو مکمل کرنا ہے. انسان کے کھر ہوتے ہیں یا پنجے ہوتے ہیں؟ پنجے ہوتے ہیں, پکڑ سکتا ہے. گوشت کھانے والے جانوروں کے منہ لنگوترے ہوتے ہیں, نہیں سبزی کھانے والے جانوروں کے منہ ناک آگے کو نکلی, منہ آگے کو نکلا, اس طرح کے ہوتے. اور گوشت کھانے والے جانوروں کے چہرے چپٹے ہوتے ہیں عام طور پہ, اس کے خلاف بھی ہوتا ہے کبھی کبھار. عام طور پہ بلی اور شیر کو دیکھ لیں آپ, چپٹے ہوئے, بکری کا منہ آگے کو نکلا. تو انسان کس کے مشابہ ہے؟ بولو بھائی, شیر کے مشابہ. کچھ مشابہتیں اس کی بکریوں سے بھی ملتی ہیں, لیکن زیادہ تر جو اس کی انسان کی مشابہت ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ شیر سے. شیر جوڑوں کی شکل میں رہتا ہے, ایک شیر ہوتا ہے اس کی گیلیاں کئی شیرنیاں ہوتی ہیں. جبکہ گھاس پھوس کھانے والے جانور جوڑوں کی شکل میں, بولو بھائی, نہیں رہتے. شیر جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں. جب تک یہ شیر موجود ہے, اس کی شیرنیوں کی طرف کوئی ٹیڑی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ غیرت اور حمیت ہے. بکری کی سیٹنگ آج ایک بکرے سے چل رہی ہے, کرتی دوسرے بکرے کو, ادھر سے کال آ گئی ادھر چلی گئی. اور کی بھی ضرورت نہیں, آپ کا اشارہ کافی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا یہ والے بچے اس والے بکرے گئے اس والے جیسے. یہ حساب شیرنی کا بچہ ہو, پتا چلے گا اس شیر سے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھ رہے. تو انسان کو اللہ نے کس کے مشابہ بنایا ہے؟ شیر سے. تو اگر وہ ہندوؤں کی طرح کھیرے کھاتا رہے گا تو شیر والی صفات اس کے اندر پیدا نہیں ہوں گی, بکریوں والی صفات پیدا ہو جائیں. میں کرکٹ نہ دیکھتا ہوں نہ سنتا ہوں, ٹیلی ویژن میں جو آ رہا ہے مجھے ان میں دلچسپی نہیں, بلکہ اس کو جائز بھی نہیں سمجھتا. بعض دفعہ اڑتی اڑتی خبریں مل جاتی ہیں تو ان میں عبرت کا سامان ہوتا ہے, انڈیا کے کسی بالر سے پوچھا گیا کہ پاکستانی ٹیم کا ہرا بالر بہت تیز بالنگ کراتا ہے، انڈیا میں ایسے بالر کیوں نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں اور ہم سبزیاں کھاتے ہیں، بالنگ کرانے کے لیے بھی گوشت کھانا ضروری ہے۔ اب یہ ایک سوال ہوگا کہ اللہ مسلمان کو ایسا کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ مسلمان کو طاقتور، گرجنے برسنے والا اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان میں اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو دنیا کی قومیں اسے کھا جائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ دنیا باتوں سے نہیں سدھرتی، دنیا سمجھتی ہے ڈنڈے کی زبان۔ تو آج دنیا میں حکومت کر رہا ہے، یہ باتوں سے کر رہے گا؟ خود ہی دہشت گردی کا معیار متعین کرے گا، کوئی دوسرا کچھ بھی کرتا رہے وہ دہشت گرد نہیں، امریکہ کچھ بھی کرتا رہے وہ دہشت گرد نہیں، دوسرا کچھ بھی تھوڑا سا بھی بم پھاڑ دے، شب برات کا پٹاخہ پھاڑ دے، اس کا شمار دہشت گردوں کی لسٹوں میں آ جائے گا۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ بربریت اور مظالم کی داستان نئی نہیں ہے، ایٹم بم کا استعمال سب سے پہلے کس نے کیا؟ ہیروشیما اور ناگاساکی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، وہ دہشت گرد نہیں، اور ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا اس کا یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمانوں نے گرایا بھی یا نہیں۔ تو اللہ ہمیں اس لیے بھی گوشت کھلاتے ہیں کیونکہ اللہ کو طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے زیادہ محبوب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ سب کھا کھا کے ہسپتالوں میں پڑے گئے اور سارا دلی میرے اوپر ڈال دیں، اپنی صحت کو دیکھ کے کسی سے لڑائی ہونے والی ہے تو کھائیں، اگر گھر میں بیوی سے ہی لڑنا ہے پھر اس کے لیے آپ کو میں مشورہ قطعاً نہیں دوں گا، پھر سارا قربانی کا گوشت آپ برائے مہربانی صدقہ کریں، کیونکہ جہاں لڑنے کی جگہ وہاں لڑتا نہیں تو پھر آگے میاں بیوی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظالم سے لڑے، ظالم سے گوشت کھا کے اللہ ہمیں لڑوانا چاہ رہا ہے، کس سے؟ ظالم سے۔ ہمارے یہاں فرمایا کرتے تھے جو ظالم سے نہیں لڑتا اس کو چاہیے کہ گوشت کھانا چھوڑ دے، سبزیاں بکریوں جیسی نہیں گزارا تو بکریاں کھائے، بکری کے جو پتے کھاتی ہے گھاس کھایا کرے، پالک کھائے آئرن ہوتا ہے اس میں، اور مزید بھنڈی کھائے اور ٹماٹر کھائے، یہ اس کے گوشت گوشت نہ کھائے، گوشت ان لوگوں کے لیے چھوڑ دے جو ظالموں سے لڑ رہے ہیں یا پھر لڑے ظالموں سے۔ تو اب فلسفہ سمجھ میں آیا میرے بھائی قربانی کا، یہ حکمتیں ہیں قربانی میں، یہ کافروں کو کیا پتا، تو لہذا وہ تو اعتراض کرتے ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، دیکھو یہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، اس میں کنجوسی اور بخل سے کام نہ لیا کرو، جانور خوبصورت ہو اچھا ہو، اگر اللہ نے آمدن کم رکھی ہے گنجائش کم ہے تو ٹھیک ہے چھوٹا موٹا لیا، جیسے آپ اس میں شوبھا بھی پیسے ہیں نہیں، دکان پکوڑوں کی بات کروڑوں کی، ٹھیک ہے نا، پیسے ہیں نہیں اور ادھار لے لے کے اتنا بڑا جانور لا رہے تاکہ لوگ دیکھیں پیسے والا آدمی، یہ ریاکاری ہے غلط، گنجائش کے حساب سے لائے اچھا جانور لے کر آئے، اور چونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے لہذا قربانی کے جانور کو گلیوں میں گھماتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے، بعض ڈیسنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گائے کے ساتھ کھڑا اچھا نہیں لگ رہا، تصویر نہ دے دے کہ اتنے بڑے آدمی گائے کے ساتھ کھڑے ہیں، گائے کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب پیشاب کر دے کب گوبر پھینک دے، تو شاعر اسلام میں سے ان جانوروں کو گلیوں میں گھمائیں، اچھا لگتا ہے ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں جانور بندھے ہوئے ہیں اور گھوم رہے ہیں لوگ، ذرا بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی جانوروں کی خدمت کر رہے ہیں، گھاس ڈال رہے ہیں، ان کے گوبر کو صاف کر رہے ہیں، تو اللہ کو مسلمان کی یہ ادا ان دنوں میں پسند آتی ہے، سمجھ رہے بات؟ کوشش کیا کریں جانور پہلے لے لیں، بہت سے کہتے ہیں یہ ٹینشن سے بچنے کے لیے بس اسی دن کا حصہ ڈال لو، بس گوشت صاف ستھرا ہو کے گھر پہنچ جائے، قربانی پھر بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی، لیکن خود جانور خریدنا اس کو لے کے خدمت کرنا اس کی، یہ تمام خدمتیں انشاءاللہ میزان کے ترازو میں رکھی جائیں گی، صحیح ہے نا؟ کیونکہ اسلام کے ایک شاعر ہے اس کا دنیا میں اظہار کرنے کا حکم ہے، چھپ چھپا کے کرنے کا حکم نہیں، اور ہمیں پاکستان میں ہمارے ملک میں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ ہم جانوروں کو کھلے عام ذبح بھی کر سکتے ہیں، لے کے گھوم بھی سکتے ہیں، باقی ملکوں میں بتائی جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، انڈور سارے کام ہو رہے، گلی میں لا سکتے آپ، صحیح ہے نا، گلی میں لا سکتے اس جانور کو، تو ایک رونق ہے جانوروں کی، ایک برکت ہے، رزق کی فراوانی کی علامت ہے، تو اس کو اسی طرح دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جن چیزوں کو ظاہر کرنے کو پسند کرتے ہیں ان کو ظاہر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو بھی انشورنس کے ادارے میں ملازم ہیں، ان کی آمدن جائز نہیں ہے، تو یہ حضرات قربانی میں حصہ نہ ڈالیں، ڈالنا ہو تو حلال پیسوں سے ڈالیں، ورنہ کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. البتہ پہلے سے کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو اس میں تجسس کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہے کہ بھئی حلال ہی کماتا ہو. تو فریق نے اس سے زیادہ کھول کھلے کا حکم نہیں دیا کہ آپ ایک جا کے دیکھیں کہ یہ حلال کما رہے نہیں کما، سرسری طور پر معلوم ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، جانور کی کھال کا مسئلہ بہت اٹھایا جاتا ہے کہ کھالیں کس کو دیں، تو آپ کو کسی پر بھی اعتماد ہو جانور کی کھال کے بارے میں کہ یہ لوگ اس کو صحیح جگہ استعمال کریں گے، یتیموں میں غریبوں میں کہیں بھی استعمال کریں گے. میں کسی نہ کسی تنظیم کا آدمی ہوں، نہ مجھے کوئی سیاست میں دلچسپی ہے. کوئی بھی تنظیم جو آپ کو لگتی ہو کہ یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کھال کو صحیح مصرف میں استعمال کریں گے تو آپ وہاں کھال دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی کا پتہ یہ نہیں استعمال کریں گے تو وہاں آپ کے لیے کھال دینا جائز ہے. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ قربانی کے جو گوشت ہے نا، گوشت اس کے بہتر یہ ہے کہ تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریبوں میں، ایک رشتہ داروں میں، اور ایک خود رکھا جائے. آج کل چونکہ رشتہ داروں میں سے ہر ایک نے قربانی کی ہوتی ہے عام طور پہ، تو اس لیے ایک تہائی حصہ بھی اگر نکال دیا جائے تو یہ بھی کافی ہے. اور قربان لکھا اگر کسی کی فیملی بڑی ہے، اب ایک قربانی ہو رہی ہے اس کے بچے زیادہ ہیں یا گھر بار زیادہ بڑا ہے، تو وہ پوری قربانی بھی گھر میں رکھ سکتا ہے، بلکہ یہاں تک تصریح کی ہے کہ اپنے گھر والوں کا حق اس میں، بچوں کا حق پہلے ہے، باقی ہوگا بعد. تو بعض غریب گھرانے ہوتے ہیں جن کو پورے سال گوشت نہیں ملتا، تو وہ قربانی کرتے ہیں تو وہ پورا حصہ خود بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بعض ایک تہائی کو صدقہ کر دیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے. یہ چھوٹے چھوٹے موٹے دو چار مسائل تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں قربانی سے متعلق، اس میں کچھ حکمتیں ہیں، وہ پھر انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو آئندہ جمعے میں انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا. عید کی نماز 7:30 بجے ہوگی انشاءاللہ. جی ہاں، حصوں کے لیے یہ الفلاحیہ مدرسہ ہے ہماری مسجد کے ساتھ ہی بالکل، تو اس میں 6,500 روپے کا حصہ مل رہا ہے اجتماعی قربانی میں. جو حضرات لینا چاہیں گے سامنے اسٹال پہ بیٹھے ہوں گے تو ان سے بکنگ کرا سکتے ہیں اس سے کی.